الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کی عظمت کی کوئی انتہا نہیں، اس لیے اس کی معرفت کی بھی کوئی انتہا نہیں. کوئی انسان علم میں کتنا کیوں نہ بڑھ جائے، ساری زندگی اس کے پاس علم میں بڑھنے کی گنجائش ہوتی ہے. چنانچہ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، قل، فرما دیجئے، رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دیجئے. سید الکونین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو علم الاولین والآخرین لے کر آئے، جب وہ یہ دعا کر رہے ہیں تو پھر سوچنے کی بات ہے کہ علم کی انتہا کہاں ہے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فضل العالم علی العابد کمثل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، کہ جس طرح ستاروں کے اوپر چودھویں کے رات کو فضیلت حاصل ہے، اس طرح عبادت گزاروں کے اوپر ایک عالم کو فضیلت حاصل ہوتی ہے. ایک دوسری روایت میں ہے کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، شیطان کے اوپر ہزار عبادت گزاروں سے زیادہ ایک فقیہ عالم وہ زیادہ بھاری ہوتا ہے. اور یہ فقاہت اللہ جس کو چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں. فرمایا، من یرد اللہ به خیر یفقہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. انس بن مالک اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، ان مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم فی السماء، کہ جس طرح آسمان پر ستارے ہیں، علماء کا وجود زمین کے اوپر ستاروں کی مانند ہوتا ہے. تو آسمان کی زینت ستاروں سے ہے، زمین کی زینت ان پرہیزگاروں سے ہے. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اسلام نے فرمایا، انہ یستغفر للعالم کل شیء حتى الحیطان فی جوف البحر، کہ عالم کے لیے سب جاندار استغفار کرتے ہیں، حتیٰ کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی استغفار کرتی ہیں. صفان رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما من رجل خرج من بیته لیطلب العلم الا وضعت له الملائکة اجنحتها رزل لما يصنع، کہ جب کوئی طالب علم اپنے گھر سے علم کی طلب کے لیے نکلتا ہے تو اللہ کے فرشتے خوشی میں اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ محبوب کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے. شاعر نے کہا، اے باد صبا کچھ تو ہی بتا مہمان جو آنے والے ہیں، اے باد صبا کچھ تو ہی بتا مہمان جو آنے والے ہیں، کلیانہ بچھانا راہوں میں ہم پلکیں بچھانے والے ہیں، تو محبوب کی آمد پر لوگ پلکیں بچھاتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جو ملکوں کے بڑے ہیں ان کی آمد پر ریڈ کارپٹ بچھائے جاتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کے ہاں کا پروٹوکول ہے کہ طالب علم اللہ کو اتنا پسند جب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اللہ فرشتوں کے پروں کا کارپٹ رستے میں بچھا دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سلک طریقا لیطلب فیہ علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ، کہ جو راستے میں چلتا ہے علم کو حاصل کرنے کے لیے اس کی وجہ سے اللہ اس بندے کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو علم طلب کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے جب تک لوٹ کر واپس نہ آ جائے۔ عوام الناس سمجھتے ہیں کہ شاید دعوت اللہ کے راستے میں جو نکلے وہ اللہ کا راستہ ہے، وہ بھی اللہ کا راستہ ہے، مگر جو علم کی طلب میں نکلے لسان نبوت سے اسے سند مل رہی ہے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ، وہ اللہ کے راستے میں ہے جب تک لوٹ کے واپس نہ آجائے۔ چنانچہ جس طرح معتکف کو ہر وقت ثواب ملتا ہے عبادت کرے تو بھی، اور اگر اعتکاف کے دوران مسجد میں سویا رہے تو بھی اس کو ثواب ملتا ہے اعتکاف کا، اسی طرح طالب علم علم کی طلب میں پڑھتا ہے، تکرار کرتا ہے، یا کھانا پینا آرام کرتا ہے، ہر عمل پر اس کو ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی شام نے ارشاد فرمایا، من کان فی طلب العلم کانت الجنت فی طلبی، جو شخص علم کی طلب میں ہوتا ہے جنت اس شخص کی طلب میں ہوتی ہے، جنت وش کرتی ہے، جنت اس کو مس کرتی ہے کہ یہ کب میرے اندر آئے گا۔ ایک اور روایت میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ العلم نور، علم ایک روشنی ہے، چنانچہ جو طالب علم علم حاصل کرتا ہے گویا وہ اپنے سینے کو نور سے بھر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دو آدمیوں کی حرص کبھی نہیں بجھتی، ایک علم کا طلبگار جتنا بھی علم حاصل کر لے طلب بڑھتی جاتی ہے، اور دوسرا دنیا کا حریص، اس لیے کہ بندے کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے، یہ مال دولت سے نہیں بھرتا۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو علم کی طلب کے لیے چن لیا، یعنی آپ چنے ہوئے بندے ہیں، اور اس کی دلیل قرآن عظیم الشان میں سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث بندوں میں سے ان کو بنایا جو ہمارے چنے ہوئے بندے تھے۔ تو آپ یہاں آئے نہیں، آپ کو یہاں بھیجا گیا ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں، اٹھوائے جاتے ہیں۔ تو خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے دین کے علم کے لیے آپ کو چنا ہے۔ اگر ہم ان مدارس کی تاریخ پیچھے جا کر دیکھیں تو اس کی ابتدا نبی علیہ السلام کے نبوی دور سے ہو رہی ہے، چنانچہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو وہاں پر یہ دین اسلام کا پہلا مدرسہ تھا، اس کا نام مدرسہ نہیں تھا. آج کل جو ہم ٹرم استعمال کرتے ہیں وہ استعمال نہیں ہوتی تھی، مگر کام مدرسے والا تھا. ایک جگہ تھی جہاں صحابہ بیٹھتے تھے، اس کو صفہ کہا جاتا تھا. تو آج کے دور میں اگر ہم کہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جامعہ صفہ تھا. اور اس کے طلباء مہاجرین اور انصار تھے. مہاجرین اقامتی طلباء تھے، ان کی تعداد کم و بیش ہوتی رہتی تھی، 70 کے قریب لکھی ہے. اور باقی ڈے سکالر تھے، وہ انصار تھے، گھروں میں اپنے بیوی بچوں رشتہ داروں کے ساتھ رہتے تھے، مگر وقتاً فقتاً وہ نبی علیہ السلام کی مجالس میں حاضری دیتے تھے. تو یہ سب طلباء علم کے طلبگار تھے، اور نبی علیہ السلام ان کے معلم اعظم تھے، ان کے مرشد اعظم تھے، نبی علیہ السلام ان کے استاد کامل تھے. نصاب کیا تھا؟ بھئی ان کا نصاب اللہ کا قرآن تھا، اور اس قرآن کو سمجھانے کے لیے نبی علیہ السلام پھر تشریف فرماتے تھے، اس کو حدیث کہا جاتا تھا. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ کتاب ہدایت، یہ اللہ کا قرآن، یہ ان سب کے لیے ایک سلیبس تھا. صحابہ لانم آیات سنتے تھے، پھر نبی علیہ السلام جو تشریف فرماتے تھے اس کو بھی ضبط کرتے تھے. اس وقت لکھنے کا سلسلہ کم تھا، مگر سن کے یاد کر لینا یہ صحابہ لانم کی ایک خصوصی صفت تھی. اللہ نے ان کو ایسی فوٹوگرافک میموریز دی تھیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کرتے تھے، فوراً ان کے ذہن نشین ہو جاتی تھی. اس لیے ان کو نبی علیہ السلام کی ایک ایک بات یاد ہوتی تھی. ان کے کھانے پینے کا کوئی مستقل انتظام نہیں تھا، اس جامعہ کا نہ کوئی مطبخ تھا نہ کوئی طباخ تھا. اللہ توکل، اللہ تعالیٰ رزق بھیج دیتے تھے تو کچھ کھا لیتے تھے، نہیں ملتا تھا تو فاقہ برداشت کر لیتے تھے. فرماتے ہیں کہ ہمارے کپڑے کئی مرتبہ پھٹے ہوئے ہوتے، ہم ایک دوسرے کی اوٹ میں بیٹھتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی مبارک نظر نہ پڑ جائے. فقرا تھے. اس مدرسے کا ایک طالب علم جن کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا تھا، اور لوگ سمجھتے تھے کہ مرگی کا دورہ پڑا ہوا ہے، حالانکہ بھوک کی وجہ سے. اللہ کی شان، آج طلباء سمجھتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے میوے کھانا، اچھی غذا کھانا یہ ضروری ہے، ورنہ یاداشت اچھی نہیں ہوتی. اور اس مدرسے کا معاملہ دیکھو کہ جو سب سے بھوکا تھا اس مدرسہ میں، وہ سب سے اعلیٰ طالب علم بنا، وہ سب سے بڑا حدیث کا راوی بنا. ایسی اللہ نے اس کو یاداشت عطا فرمایا. چنانچہ انہوں نے واقعہ لکھا فرمایا کہ میں عشاء کے بعد مسجد نبوی کے دروازے پر آ کر بیٹھ گیا، لیٹ گیا کہ کوئی تو مجھے کھانے کی دعوت دے گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، سلام کر کے چلے گئے. میں سمجھ گیا ان کے گھر میں خود بھی کھانے کو کچھ نہیں ہوگا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، سلام کر کے چلے گئے. میں سمجھا ان کے ساتھ بھی معاملہ ایسا ہوگا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا ابو ہریرہ یہاں کیوں لیٹے ہو؟ الجو، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھوک ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھ آؤ. تو ساتھ جاتے ہیں، نبی علیہ السلام نے گھر سے پتہ کروایا کہ کوئی کھانے کی چیز ہو تو پوچھا، تو بتایا گیا ایک پیالہ دودھ موجود ہے. اب ابو ہریرہ اپنے دل میں سوچ رہے ہیں کہ چلو کچھ تو پینے کو مل جائے گا، کچھ بھوک کا سہارا ہو جائے گا۔ جب وہ دودھ کا پیالہ آیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ جاؤ اور اصحاب صفہ کو بلاؤ، باقی طلباء کو بھی بلا کے لاؤ۔ اب حکم پہ عمل کرنا تھا۔ میں بلانے کے لیے گیا تو میں سوچ رہا تھا کہ جس کے ذمے ہوتا ہے بلا کے لانا، عام طور پر پلانا بھی اسی کے ذمے ہوتا ہے، اور جو تقسیم کرنے والا ہو الفاضل للقاسم، بچتا ہے تو پھر اس کے حصے میں آتا ہے، تو سب پیئیں گے تو کیا بچے گا۔ انہی خیالات کے تانا بانا کو بنتے بنتے میں سب کو بلا لایا، اور نبی علیہ السلام نے مجھے ہی حکم فرمایا، ابو ہریرہ ان کو پلا۔ چنانچہ پینا شروع کیا۔ فرماتے ہیں لوگ پی رہے تھے، دودھ پیالے میں ویسا ہی تھا جیسے کہ شروع میں تھا، سب نے پی لیا۔ نبی علیہ السلام میری طرف دیکھ کر مسکرائے، فرمایا ابو ہریرہ تم پی لو۔ میں نے پیا حتی شبعت، میرا پیٹ بھر گیا۔ نبی علیہ السلام نے پھر مسکرا کے فرمایا، ابو ہریرہ اور پیو۔ فرماتے ہیں میں نے اور پیا حتیٰ کہ مجھ سے پیا نہیں جاتا تھا۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہیں پیا جاتا۔ پھر نبی علیہ السلام نے خود اس پیالے کے دودھ کو نوش فرمایا، اور تب جا کر وہ دودھ ختم ہوا۔ یہ برکتیں تھیں ان دین کے طلباء کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ یہ طلباء ڈیفرنٹ بیک گراؤنڈ سے آئے تھے، کچھ ایسے بھی تھے کہ جو مدینہ طیبہ کے رہنے والے انصار، کچھ تھے جو مکہ مکرمہ سے آئے، اور کچھ خارجی طلباء بھی تھے جو بیرون ملک سے آئے تھے، جیسے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب روم سے آئے، بلال حبشہ سے آئے۔ تو ڈیفرنٹ بیک گراؤنڈ لے کر آئے تھے، مگر یہ سب علم کے طلبگار تھے، اور اللہ کو یہ طلباء اتنے پسند تھے، سبحان اللہ۔ آپ حیران ہوں گے، ان کی طلب دیکھیے کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ لو کان العلم عند ثریا، اگر علم ثریا پر ہوتا، سلمان ان لوگوں میں سے ہے کہ یہ علم حاصل کرنے کے لیے وہاں بھی پہنچ جاتا۔ یہ ان کی طلب تھی۔ پھر ایسا قرآن پڑھنے والے تھے کہ جن سے قرآن مجید سننے کی فرمائشیں عرش سے آیا کرتی تھی۔ چنانچہ ایک قاری تھے، عبی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، اس جماعت کے بڑے ہونہار طالب علم تھے۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا ابن کعب مجھے سورہ بینہ سناؤ۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید آپ پر اترا، میں آپ کے سامنے پڑھوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، مجھے ایسا ہی حکم ہوا۔ اب ابن کعب لانو بھی بڑے ذہین تھے، سمجھ گئے کہ اوپر سے فرمائش آئی ہے، تو آگے سے سوال پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سمانی، کیا اللہ رب العزت نے میرا نام لے کر فرمایا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، نعم اللہ سماک، ابن کعب، اللہ نے تیرا نام لے کر کہا کہ ابن کعب سے کہو قرآن پڑھے، میرے محبوب آپ بھی سنیں گے، میں پروردگار بھی سنوں۔ یہ کیسے طلباء تھے، ان کی طلب کو دیکھیے، حسن طلب پہ قربان جائے بندہ۔ چنانچہ اللہ رب العزت کے ہاں ان طلباء کا ایسا مقام تھا کہ ایک طالب علم ظاہری آنکھوں سے نابینا تھے، دل کی آنکھوں کے بینا تھے۔ وہ بھی ایک مرتبہ گھر سے چلے اور تیز تیز چلتے ہوئے آئے کہ مجھے نبی علیہ السلام سے ایک بات پوچھنی ہے۔ اللہ کی شان کے وفود آتے رہتے تھے، تو مشرقین کا ایک وفد آیا تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کچھ نصیحت فرما رہے تھے۔ ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ کون بیٹھا ہے، انہوں نے آ کے اپنا مدعا بیان کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تھوڑی دیر انتظار کروایا، یہ دستور ہے کہ اگر طبیب کے پاس کوئی کرونک ڈیزیز والا مرض آ جائے تو وہ نزلے زکام کے مریض کو تھوڑا انتظار کروا لیتا ہے کہ بھئی یہ تو آخری لمحوں کا معاملہ ہے، کہیں جان ہی نہ چلی جائے، ضائع ہو جائے، اس کو میں پہلے اٹینڈ کر لوں۔ تو یہ مشرکین تو ایسے ہی تھے کہ کرونک ڈیزیز تھی شرک کی، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میں ان کو پہلے بات سمجھا دوں، کہیں ان کا ایمان سے کہیں ہمیشہ کے لیے محروم ہی نہ رہیں یہ، اور یہ تو اپنا ہے، اس کو تو میں بات سمجھا لوں گا۔ مگر ایک طالب علم کو تھوڑی دیر ویٹ کروانا یہ اللہ رب العزت کو اچھا نہ لگا۔ رب کریم نے قرآن مجید میں محبوبانہ خطاب فرما دیا، عبس و تولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکرا اما من استغنا فانت له تصدا وما علیک الا یزکا واما من جاءک یسعى وهو یخشى فانت عنہ تلہ۔ اللہ اکبر، ان آیات کا ترجمہ کرنے کی ہمت نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے کیسا خطاب فرمایا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندازہ لگائیے کہ ان طلباء کا اللہ رب العزت کے ہاں کیا مقام تھا۔ ان میں ایک طالب علم کا نام عبداللہ تھا، یہ بھی اسی طرح بکے تھے، پھر ایک یہودی نے خریدا، مدینہ آ کے ایک لڑکی کو بیچا، اس کی شادی مکہ مکرمہ میں ہوئی، اس نے اپنے خاوند کے سپرد کر دیا، اس نے بیٹا بنا لیا۔ یہ عبداللہ قرآن اتنا اچھا پڑھتا تھا، اتنا اچھا پڑھتا تھا کہ اگرچہ پہلے غلام تھا مگر بعد میں یہ صحابہ کا امام بنا۔ عمر بن الخطاب لانو اس کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس عبداللہ کو دیکھ کر نبی علیہ السلام کا دل اتنا خوش ہوتا تھا کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے دیکھ کر فرمایا، عبداللہ کا سینہ گلے تک ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کمنٹس دیکھیے ذرا، اللہ اکبر، کیا ان کے دل میں اللہ کی محبت ٹھاٹھے مارتی ہوگی۔ تو ایسے طلباء تھے یہاں، اور نبی علیہ السلام ان میں سے بعض طلباء کو الگ ٹائم بھی دیتے تھے، جس کو ٹیوشن کہتے ہیں نا، وہ بھی دیتے تھے، جیسے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ ام المومنین فرماتی ہیں، روزانہ عشاء کے بعد نبی علیہ السلام سلمان فارسی کو طلب فرماتے اور دیر تک ان کے ساتھ باتیں کرتے رہتے، حتیٰ کہ ہم امہات المومنین کو ان سے رشک محسوس ہونے لگتا، غیبتہ محسوس ہونے لگتا، یہ کیا ہے، اتنی دیر سے یہ بیٹھے ہیں، یہ ٹائم ہمیں کیوں نہیں مل رہا۔ تو پوچھنے والے نے کہا کہ اتنی دیر میں باتیں کیا ہوتی تھیں؟ تو ام المومنین کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اللہ کی معرفت کے بارے میں گفتگو فرماتے تھے۔ ہر مدرسے کا ایک وقت ہوتا ہے، 8 بجے سے لے کے 2 بجے تک، لیکن یہ وہ مدرسہ تھا کہ جس کا وقت تھا 24 گھنٹے 24/7، ہفتے کے 7 دن اور دن کے 24 گھنٹے اس کا لرننگ ٹائم تھا۔ رات میں بھی لرن کرتے تھے، دن میں بھی۔ جب نبی علیہ السلام تشریف لاتے صحابہ کو سکھاتے تھے، بھائی اگر کسی مدرسے میں ایک نصاب ہو، پڑھانے والا ہو، تو پھر ان کا امتحان بھی تو ہوتا ہے۔ جی اس مدرسے میں بھی امتحان ہوا، بھئی امتحان کس نے لیا؟ ایک ہوتا ہے نا انٹرنل اور ایک ہوتا ہے ایکسٹرنل۔ تو انٹرنل تو نبی علیہ السلام خود امتحان لیتے رہتے تھے صحابہ کا، جیسے ابو حارثہ رضی اللہ عنہ آتے ہیں، کیف اصبحت یا حارثہ، حارثہ تم نے کیسے صبح کی، یا صحاب صفہ میں سے تھے، وہ کہتے ہیں کہ اصبحت مؤمنا حقا، میں نے پکے ایمان کی حالت میں صبح کی ہے۔ نبی صاحب نے فرمایا، حارثہ ہر چیز کی ایک دلیل ہوتی ہے، وما علامت ایمانکم، تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل کی حالت یہ ہے کہ میں ایسے محسوس کرتا ہوں کہ جیسے میری آنکھوں کے سامنے جنت ہے اور دوزخ ہے اور حساب ہو رہا ہے. ایسی باتیں کہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حارثہ تجھے مبارک ہو، جو تیری طرح اس رستے پر چلتا رہے گا اللہ کا پیارا اور محبوب بنے گا. یہ ایسے طلباء تھے، اور ایکسٹرنل امتحان بھی ہوا، باہر سے ممتحن ہوتے ہیں. وہ ممتحن کون تھے؟ وہ اللہ رب العزت تھے. بھئی اللہ رب العزت نے امتحان لیا، ہاں اچھا کس پیپر کا امتحان لیا؟ پیپر کا نام تقویٰ تھا. ان کے دلوں کو دیکھا، تقویٰ ہے یا نہیں. اچھا پھر ریزلٹ بھی تو ہوتا ہے. جی ہاں، اللہ نے ریزلٹ بھی نکال دیا. فرمایا، اولئک الذی نمتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ، کہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں کے تقوی کا امتحان اللہ نے لیا. نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا، وَأَلْزَمْهُمْ كَلِمَتَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. ان کو یہی بات سجتی تھی، یہ میرے محبوب کے شاگرد تھے نا، واقعی یہ تقوی میں ایکسل کرنے والے تھے. بھئی جب کوئی طالب علم امتحان میں پاس ہوتا ہے انعام ملتا ہے. جی ہاں، ان طلباء کو انعام بھی ملا. انعام کیا تھا؟ کہ ممتحن اتنا خوش ہوا کہ اس نے میسج بھیج دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اپنے رب سے راضی. تو دیکھیے کہ جتنے مدارس آج دنیا میں ہیں، یہ سب مدارس اسی جامعہ صفحہ کی شاخیں ہیں. آپ کا مدرسہ یوں سمجھیے کہ اسی جامعہ کی ایک شاخ ہے. ابتدا نبی علیہ السلام نے اس کی فرمائی تھی. آپ بھی علم حاصل کرنے کے لیے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں. ہمارے اکابرین نے علم کو حاصل کرنے کے لیے اتنی قربانیاں دیں کہ ایک تاریخ لکھ ڈالی. چنانچہ ایک بزرگ تھے، امام زاہبی رحمت اللہ علیہ، مشہور محدث ہیں. فرماتے ہیں کہ میں 20 سال کی عمر میں اپنے گھر سے طلب علم کے لیے نکلا، اور اتنا علم حاصل کرتا رہا کہ 7 سال کے بعد واپس آ کر میں نے اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھا. 7 سال تک واپس ہی نہیں آئے. آج تو بچے اقامتی بھی 7ویں دن گھروں میں چلے جاتے ہیں، جو بہت دور سے آئے ہوں وہ مہینے بعد یا 2 مہینے بعد. چکر تو لگتے ہی رہتے ہیں. یہ ایسے طلباء تھے کہ ایک دفعہ گھر سے نکلے، 20 سال کی عمر، کوئی زیادہ عمر تو نہیں ہے نا، مگر 7 سال کے بعد پھر واپس گئے. چنانچہ ایک طالب علم تھے، عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں 1000 اساتذہ سے حدیث کا علم حاصل کیا. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور اتنا علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے سفر کیے تھے. حافظ ابن طاہر مقدسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب علم کی طلب کے لیے نکلا تو میرے پیٹھ پر کتابوں کی گٹھڑی ہوتی تھی. آج تو آسانی ہے نا کہ جس مدرسے میں جائیں مدرسے والے کتابیں خود دے دیتے ہیں، مطبوع کتابیں ہوتی ہیں. اس زمانے میں مخطوطہ ہوتی تھیں، لکھی ہوئی، اور ہر طالب علم کے پاس اپنی کتاب ہوتی تھی. وہ کتابوں کا بوجھ پیٹھ پہ لاد کے لے جانا پڑتا تھا. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی پیٹھ پہ کتابوں کو لاد کر اتنا سفر کرتا تھا کہ حتیٰ کہ پیشاب میں مجھے خون آیا کرتا تھا بوجھ اٹھانے کی وجہ سے۔ خطیب تبریزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں گرمی کے موسم میں اپنی کتابوں کی گٹھڑی جب پشت پہ رکھتا تو میری کتابیں پسینے سے ایسے بھیگ جاتی تھیں جیسے کہ یہ بارش کے پانی سے بھیگ گئی ہو۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ علم اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ فقر و فاقہ کی لذت نہ چکھی جائے۔ علم کے لیے کچھ خواہشات کو، آسانیوں کو قربان کرنا پڑتا ہے، علم ایسے نہیں ملتا۔ علم آدھا اس وقت تک نہیں ملتا جب تک کہ تم اپنے آپ کو پورا اس کے لیے وقف نہ کر دو۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے طالب علمی میں بہت غربت کی زندگی تھی، فرماتے ہیں کہ مجھ سے فاقہ زیادہ برداشت نہیں ہوتا تھا، تو میں نے سوچا کہ میں کیا کروں، میں نے اس جگہ پر جانا شروع کر دیا جہاں لوگ آتے تھے سفر کے لیے اور اونٹ کرائے پہ لیتے تھے یا سامان اتارتے تھے لادتے تھے۔ میں وہاں جا کر مسافروں کو کہتا کہ اگر تم نے اونٹ پہ سواری پہ سامان لادنا ہے یا اتارنا ہے تو یہ کام میں کر سکتا ہوں۔ تو میں لوگوں کے بھاری بھاری سامان اونٹوں پر لادا کرتا تھا اور اتارا کرتا تھا، اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ مسافروں کے سامان اتارنے اور چڑھانے والا یہ بچہ آنے والے وقت میں امت کا امام بنے گا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں یتیم ہو گیا تھا، میری والدہ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ مجھے کاغذ لے کر دیتی، گو میں ہر چیز کو زبانی یاد کر لیتا تھا مگر ضرورت ہوتی تھی تو میں بڑی بڑی ہڈیاں جو جانوروں کی ہوتی ہے نا، اونٹ کی اور دوسرے جانوروں کی، وہ تلاش کرتا تھا، ان کو دھو کے ان کو میں خشک کر لیتا تھا، ان ہڈیوں کے اوپر میں اپنے نوٹس لکھا کرتا تھا اور ان کو میں کمرے میں ڈال دیتا تھا ایک کونے میں۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ہڈیوں کو تلاش کرنے والا یہ بچہ آنے والے وقت میں امت کا امام بنے گا۔ اللہ نے یاداشت ایسی دی تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کی محفل میں جب پہلی مرتبہ گیا تو اس وقت امام مالک رحمت اللہ علیہ حدیث کی املا کروا رہے تھے، مسجد نبوی میں طلباء بھی تھے، میں بھی جا کر بیٹھ گیا، نہ میرے پاس کوئی قلم تھی نہ میرے پاس کاغذ تھا۔ امام مالک حدیث پڑھتے اور میں سن کے یاد کر لیتا، پھر میرے سامنے ایک تنکا پڑا تھا نیچے، تو مجھے خیال آیا کہ میں طلباء کے ساتھ مشابہت کیوں نہ اختیار کر لوں۔ میں نے وہ تنکا اٹھایا اور اٹھا کر اپنی ہتھیلی پر ایسے لکھنے لگ گیا کہ مجھے بھی املا کرنے میں مشابہت ہو، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اچھا، کبھی کبھی میں اس تنکے کو اپنے ہونٹ سے لگاتا کہ یہ میں سیاہی لگا رہا ہوں، اور جب تو لبا لکھتے تو میں بھی ہتھیلی پہ لکھتا۔ اذان ہو گئی تو طلباء وضو کے لیے نکلے اور میرا چونکہ وضو تھا میں وہیں بیٹھا رہا، تو امام مالک رحمت اللہ نے مجھے دیکھ کر بلایا، نوجوان ادھر آؤ۔ میں گیا، ہتھیلی پہ کیا لکھ رہے تھے؟ میں نے ہتھیلی دکھائی تو کچھ نہیں لکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ بس میں تنکے سے ایسے کر رہا تھا۔ امام مالک رحمت اللہ نے، یہ تو حدیث کے ادب کے خلاف ہے، کیا کر رہے تھے؟ پھر میں نے عرض کیا کہ حضرت میں مسافر ہوں، میرے پاس نہ قلم ہے نہ کاغذ ہے، میں تو طلباء سے مشابہت حاصل کرنے کے لیے یہ کام کر رہا تھا، حقیقت میں تو میں ان احادیث کو اپنے دل پہ لکھ رہا تھا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اچھا جتنی احادیث میں نے پڑھائی ہیں وہ اس وقت 100 سے زیادہ تھیں جو اس مجلس میں پڑھائی تھیں، ان میں سے آدھی بھی اگر تم زبانی سنا دو تو میں تمہیں جانوں۔ امام شافعی فرماتے رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے پہلی حدیث سے سنانی شروع کی اور امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جتنی احادیث لکھوائی تھیں ساری ان کو زبانی سنا دی۔ یہ تو لواح ہوتے تھے، علم کی طلب کے لیے اتنے مجاہدے برداشت کرتے تھے۔ امام طبرانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں علم کی طلب کے لیے جب گھر سے نکلا تو میرے پاس کوئی بستر نہیں تھا، میں نے زندگی کے 30 برس آف مائی لائف بغیر بستر کے گزارا۔ تو کسی نے کہا کہ گرمی میں تو چلو گزارا ہو جاتا ہے، سردی میں کیا کرتے تھے؟ کہنے لگے جس مسجد میں ہوتا تھا اس کی صف کے کنارے پر لیٹ کر رول ہونا شروع ہو جاتا تھا، صف میرے اوپر لپٹ جاتی تھی، سر کو بھی سردی لگتی تھی، پاؤں کو بھی، مگر اس صف کے لپٹنے سے سہارا ہوتا تھا، یہ میرا بستر ہوا کرتا تھا۔ کون جانتا تھا کہ صفوں میں لپٹ کے سونے والا یہ بچہ آنے والے وقت میں امام کہلائے گا۔ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کو حاکم وقت نے کسی بات پر خفا ہو کر جیل بھیج دیا۔ جب چند دن گزرے تو حاکم وقت کے دربار میں ایک نوجوان بچہ داخل ہوا اور وہ زارو قطار رو رہا تھا۔ اس کا منور چہرہ دیکھ کر جتنے لوگ بیٹھے تھے سب کے دل میں ہمدردی پیدا ہوئی کہ نیک شریف بچہ نظر آتا ہے، شرافت اس کے چہرے سے نظر آتی ہے، یہ کیوں زارو قطار رو رہا ہے؟ یہ جو فریاد لایا ہے حاکم وقت اس کی فریاد کو پورا کر دے۔ اور حاکم وقت نے یہی کہا کہ اے نوجوان تم کیوں روتے ہو؟ تم جو طلب لے کر آئے ہو میں اس طلب کو پورا کر دوں گا۔ جب اس نے کال دے دیا نا تو وہ طالب علم کہنے لگا کہ اچھا آپ مجھے جیل بھیج دیجیے۔ تو حاکم وقت حیران، جیل بھیج دوں کیوں؟ کہنے لگا کہ اتنے دنوں سے آپ نے میرے استاد کو جیل بھیجا ہے اور میرا سبق قضا ہو رہا ہے، اب آپ مجھے بھی جیل بھیج دیجئے، میں جیل کی مشقت تو برداشت کر لوں گا، وہاں اپنے استاد سے سبق تو پڑھ لیا کروں گا۔ علم کی طلب میں ہمارے مکابر نے وہ مثالیں قائم کر دیں پوری دنیا مثالیں پیش نہیں کر سکتی۔ چنانچہ امام محمد رحمت اللہ علیہ ایک بستی میں درس قرآن دیتے تھے یا درس فقہ دیتے تھے، دوسری بستی والے آئے، حضرت ہمیں بھی آپ درس دیجئے۔ فرمایا کہ بھئی فاصلہ ہی اتنا ہے کہ میں اگر درس دے کے جاؤں تو مشکل سے پہنچوں گا اور واپس آ سکوں گا۔ ان کا حضرت ہم آپ کے لیے سواری کا بندوبست کر دیتے ہیں، آپ تیز سواری پہ آ جائیں اور جو وقت بچے گا اتنا وقت درس دے کے واپس چلے جائیں۔ حضرت نے منظور فرما لیا۔ چنانچہ پہلے ایک بستی میں درس دیتے، سواری پہ سوار ہو کے دوسری بستی میں جاتے اور پھر وہاں درس دے کے واپس آتے تھے، یہ ایک معمول بن گیا تھا۔ اب ایک طالب علم آیا، حضرت مجھے آپ سے فلاں کتاب پڑھنی ہے۔ امام محمد رحمت اللہ نے فرمایا میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، میرے پاس تو فرصت نہیں ہے، میں تو یہاں درس دیتا ہوں پھر سوار ہو کے جاتا ہوں اور دوسری جگہ درس دیتا ہوں۔ تو وہ طالب علم کہنے لگا کہ حضرت جب آپ سواری پہ سوار ہو کے دوسری بستی کی طرف جاتے ہیں میں آپ کی سواری کے ساتھ دوڑتا رہا کروں گا، آپ درس دیتے رہنا، میں دوڑتے دوڑتے اپنا درس بھی سن لیا کروں گا۔ علم کی طلب میں ایسی مثالیں، یہ امت مسلمہ کا سرمایہ ہے، دنیا کی کوئی قوم ایسی مثالیں پیش نہیں کر سکتی۔ کہ علم کی ایسی طلب کسی کے اندر پائی گئی ہو. اور یہ نہیں کہ یہ طلب پہلے سے تھی، بہت قریب کے زمانے میں بھی الحمدللہ ہمارے اکابر نے قربانیاں دیں اور علم سیکھا. شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ اپنے حالات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں دارالعلوم دیوبند ایسے وقت میں پہنچا جب داخلے ختم ہو چکے تھے، جیسے شوال میں آتے ہیں طلبا. میں نے استاد سے کہا محترم صاحب کے حضرت مجھے داخلہ دے دیجئے، وہ کہنے لگے داخلے تو ختم ہو گئے. کیوں حضرت؟ وہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس یہاں پر نہ کوئی مطبخ ہے نہ روٹی بنانے والا ہے. اہل قریہ اپنے اپنے گھروں سے جتنے طلباء کا کھانا پکا کے دے سکتے ہیں ہم نے اتنے طلباء کو داخلہ دے دیا ہے. اب ایک بھی گھر ایسا نہیں بستی میں کہ جو مزید کسی طالب علم کا کھانا بنا کے دے سکے، تو ہم تو داخلہ نہیں دے سکتے. میں نے کہا کہ حضرت کھانا میرے اپنے ذمے، آپ مجھے مشروع داخلہ دے دیجئے. داخلہ مل گیا. فرماتے ہیں میں سارا دن اساتذہ سے سبق پڑھتا، جب رات کا وقت آتا تو میں سبق کی تکرار بھی کرتا، اور جب طلباء سونے کے لیے اپنے کمروں میں چلے جاتے میں اساتذہ کی اجازت کے ساتھ دارالعلوم سے باہر نکلتا تو دیوبند جو بستی تھی قریہ تھا اس میں دو دکانیں تھیں فروٹ کی سبزی کی، میں وہاں جاتا، کہیں تربوز کے چھلکے، خربوزے کے چھلکے، آم کے چھلکے، سیب کے چھلکے، وہ چھلکے پڑے ہوئے مل جاتے، میں ان کو اٹھا کے لاتا، دھو کے اچھی طرح پاک صاف کر لیتا اور ان کو کھا لیتا. یہ میرا 24 گھنٹے کا کھانا ہوتا. میں نے پورا سال پھلوں کے چھلکے کھا کر تو گزارا کر لیا، میں نے اپنا سبق قضا نہیں ہونے دیا. عزیز طلبا، آج آپ کتنے آرام دہ ماحول میں رہتے ہیں، سفر ایئر کنڈیشن بسوں میں، ٹرینوں میں، جہاں آتے ہیں وہ جگہیں ایئر کنڈیشن رہتے ہیں، تو اتنی صاف ستھری کھانے کے لیے صبح دوپہر شام دسترخوان لگتا ہے. ہم نے تو سچی بات ہے بھوک کو دیکھا ہی نہیں کہ بھوک ہوتی کیا ہے. ہمارے اکابر کو تو بہت مجاہدہ کرنا پڑا. اچھا یہاں ایک نقطہ اور بھی سمجھ لیجئے کہ یہ نہیں تھا کہ صرف غرباء کے بچے ہی علم پڑھنے آتے تھے، عمراء کے بچے بھی بہت ہوتے تھے. مثال کے طور پہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک صاحب اپنے بیٹے کو لے کے آئے جس کا نام تھا محمد، بہت خوبصورت، بہت عقل مند، ٹیلنٹڈ بچہ تھا، بڑے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے. والد نے کہا جی میں نے اس کو دین کے لیے وقف کر دیا، آپ اس کو اپنے پاس لی. امام صاحب نے شرط لگائی آ جایا کرے مگر اس کو کپڑے معمولی پہنایا کریں. یہ جو شرط لگائی اس کا مطلب تھا کہ کپڑے واقعی امیرانہ کپڑے تھے، اس کو معمولی کپڑے پہنا کے بھیجا کریں. وہ بچہ معمولی کپڑے پہن کے آنے لگ گیا، اس کا آئی کیو لیول اتنا اچھا تھا. جب پڑھنے لگا تو امام صاحب نے کہا بھئی آپ کو پتہ نہیں کہ مجھ سے پڑھنے کے لیے حافظ قرآن ہونا وہ پری کنڈیشن ہے، شرط ہے، وہ پری کوالیفیکیشن ہے، حافظ قرآن ہونا چاہیے. تو وہ طالب علم کہنے لگا کہ حضرت ٹھیک ہے میں قرآن پاک حفظ کر کے آتا ہوں. وہ چلا گیا. اللہ کی شان ایک ہفتے کے بعد وہ طالب علم دوبارہ آتا ہے تو امام اعظم رحمت اللہ علیہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ملنے کے لیے آیا. تو پوچھا محمد کیسے آنا ہوا؟ حضرت آپ نے فرمایا تھا حفظ کر کے آنا، میں نے ایک ہفتے کے اندر پورے قرآن مجید کو حفظ مکمل کر لیا ہے. یہ بچہ تھا جو آنے والے وقت میں امام محمد رحمت اللہ علیہ کہلایا، یہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے. ایسے ایسے طلباء تھے، عمراء کی اولاد. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ تو سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے تھے منہ میں، اتنے امیر باپ کے بیٹے تھے. اور ان کے والد نے ان کو ایک مرتبہ 30,000 دینار دیے اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے علم کی طلب میں سب سفر کر کے خرچ کر دیے، پھر 20,000 دیے، پھر میں نے خرچ کر دیے۔ ان کے پاس اپنے والد کی وراثت کے بہت پیسے تھے، مگر علم کی طلب ایسی تھی کہ وہ اسی کام میں لگے رہتے تھے۔ اللہ نے پھر ان کو یہ مرتبہ دیا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے کے لیے جب جاتے تھے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند سے اٹھ جاتے تھے اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو اس جگہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ کو اس جگہ بٹھایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ میں نے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جیسا علم کا طلبگار کہیں نہیں دیکھا۔ نواب کے بیٹے تھے، اللہ نے علم کی طلب ایسی دی تھی اور پھر زندگی ایسی تھی سبحان اللہ کہ ایک وقت میں 40,000 طلباء ان سے حدیث کا درس پڑھا کرتے تھے ایک وقت میں۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں ساؤنڈ سسٹم تو ہوتا نہیں تھا، تو استاد حدیث پڑھتا تھا اور لوگ جو مجمع تھے وہ مکبر بن کے اس حدیث کو آگے سنایا کرتے تھے، تو وہ جو مکبر ہوتے تھے ان کی تعداد 1100 ہوتی تھی، 1100 تعداد آواز پہچانے والوں کی، تو مجمع کتنا ہوگا، اتنے لوگ ایک وقت میں ان سے حدیث پڑھتے تھے۔ مگر اس کے باوجود ان کی زندگی کیسی تقویٰ والی تھی۔ ان کے ایک کلاس فیلو تھے اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن مبارک کی زندگی کو کئی سال بہت قریب سے دیکھا، دن میں بھی دیکھا، رات میں بھی دیکھا، خلوت جلوت میں ان کو میں نے دیکھا، اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے درمیان صرف ایک فرق ہے۔ وہ فرق کون سا تھا؟ کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کو نبی علیہ السلام کے دیدار کا شرف حاصل تھا جو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل نہیں تھا۔ اس کے علاوہ ان کی اور ان کی زندگیوں میں مجھے کوئی فرق نظر نہیں آتا تھا۔ عمراء کے بیٹے تھے، مگر دیکھیے علم کی طلب میں انہوں نے کس طرح اپنے آپ کو مٹا دیا۔ ہارون رشید کا ایک بیٹا تھا، محل میں رہتا تھا مگر طبیعت میں زہد اور عناوت اللہ کی بہت کیفیت تھی۔ وہ دسترخوان پہ بیٹھتا تو معمولی کھانا کھا کے پیٹ بھر کے اٹھ جاتا، عبادت میں لگا رہتا۔ اسے محل کی عیش و عشرت سے کوئی واسطہ نہیں تھا، اپنی الگ دنیا اس نے بسائی ہوئی تھی محل کے اندر، فقیرانہ منش انسان تھا۔ جب اس کی حالت کو ہارون رشید کے دوست دیکھتے تو وہ ہارون رشید کو کہتے کہ تمہارا بیٹا کس حال میں ہے، تم کیسے والد ہو، اس کا خیال نہیں کرتے۔ تو ہارون رشید ان کو سمجھاتا کہ تم اچھے کپڑے پہنو، اچھی غذا کھاؤ۔ تو وہ کہتا کہ ابو، مقصد زندگی تو اللہ کی بندگی ہے، بس میں اس میں لگا رہتا ہوں، میرا کام ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ ہارون رشید کے دوستوں نے اس کو کچھ زیادہ ہی پش کر دیا کہ تم اس کو نگلیکٹ کر رہے ہو اور یہ نفسیاتی مریض بنتا جا رہا ہے۔ تو ہارون رشید نے بلا کے کہا کہ بیٹے، تمہاری وجہ سے مجھے اپنے دوستوں کے سامنے ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ جب یہ الفاظ کہے وہ کہنے لگا، ابا جان، میری وجہ سے اگر آپ کو ذلیل ہونا پڑتا ہے نا، تو بس میں اب یہاں سے جا رہا ہوں وہاں جہاں مجھے علم حاصل ہوگا۔ اس نے ارادہ کر لیا۔ ہارون رشید نے فوراً اپنی بیوی کو بتایا کہ بھی بیٹا تو گیا۔ ماں نے بھی روکنے کی کوشش کی، اس نے کہا، امی میں نے ارادہ کر لیا، اب میں یہاں نہیں رہوں گا محل میں، اب میں جاؤں گا علم کی طلب میں۔ والدہ نے کہا، بیٹا یہ قرآن پاک ہے، یہ بھی لے لو، اور یہ ایک انگوٹھی ہے، یہ بھی لے لو، اگر مشکل ہوگی تو انگوٹھی کو بیچنا تمہارے کام آئے گی، اور قرآن پاک کو جب پڑھو گے تو تم اپنی امی کو بھی یاد کیا کرو گے۔ وہ بچہ یہ دونوں چیزیں لے کے چلا گیا۔ کہاں پہنچا ایک ایسی بستی میں جہاں علماء بستے تھے. اس وقت یہ نہیں تھا کہ آنے والے طالب علم کا کھانا پینا استاد کے ذمہ ہوتا ہے. نا 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 نا, طالب علم آتے تھے, اپنا کھانا ان کی اپنی ذمہ داری ہوتی تھی. چنانچہ یہ شہزادہ ایک مسجد میں جا کر اعتکاف کی نیت کر لیتا ہے اور وہاں سے اپنے استاد کے پاس پڑھنے کے لیے جاتا ہے, پھر واپس آ جاتا ہے. عامر ایک شخص تھے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا گھر بنوانا تھا تو میں اس جگہ گیا جہاں مزدور ملتے تھے, تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان بڑا منور چہرہ وہ بیٹھا ہوا اس جگہ پر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. میں نے سلام کر کے پوچھا کہ کیا آپ ہی مزدوری کرنے آئے ہیں؟ اس نے کہا انکل لقد خلقنا الانسان فی کبد, اللہ کا فرمان ہے تحقیق ہم نے انسان کو مشقت کے لیے پیدا کیا, ہم مزدوری کرنے کے لیے ہی تو آئے ہیں. میں نے کہا میرے گھر میں کام کرو گے؟ ضرور کروں گا, مگر میری دو شرطیں ہیں. کون سی شرطیں؟ پہلی شرط یہ ہے کہ اگر کام کے دوران نماز کا وقت ہوگا میں تسلی کی نماز پڑھوں گا, آپ مجھے جلدی پہ مجبور نہیں کریں گے. میں نے کہا بھائی قبول. اور دوسری شرط یہ ہے کہ میں اتنی مزدوری لوں گا شام کو, اس سے زیادہ دینا چاہیں گے تو بھی نہیں لوں گا, کم دینا چاہیں گے پھر بھی نہیں لوں گا. وہ کہتے ہیں میں بڑا حیران, عجیب مزدور ہے. میں لے کے آ گیا. جب شام کو میں نے دیکھا تو جتنا عام مزدور کام کرتا ہے اس سے کوئی 5 گنا زیادہ اس نے کام کر لیا تھا. میں بڑا حیران, اکیلا بندہ اتنا کام اس نے سمیٹ دیا. میں نے کہا اچھا کل پھر میں اسی کو لے کے آؤں گا. اگلے دن گیا تو مزدور وہاں نہیں تھا. ساتھیوں سے پوچھا, وہ کہنے لگے بھائی وہ تو طالب علم ہے, ہفتے میں ایک دن چھٹی ہوتی ہے اور اس دن وہ مزدوری کرتا ہے, اور مزدوری میں اتنے پیسے لیتا ہے جس سے کہ 7 روٹیاں خرید سکے, روزانہ کی 1 روٹی کھا کے گزارا کر لیتا ہے, باقی وقت وہ علم کی طلب میں لگا رہتا ہے. اب اگلے ہفتے پھر وہ کام کرنے آئے گا. عامر کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایسی محبت تھی کہ میں نے کہا اچھا میں اگلے ہفتے پھر اس کو لے جاؤں گا. اگلے ہفتے میں اس کو لے کے آیا. اب میں چھپ کے دیکھنے لگا کہ بھائی اس کے کام میں کیسے اتنی برکت ہے. تو میں نے دیکھا کہ وہ اینٹیں اٹھا کے جوڑ رہا تھا, دیوار بنا رہا تھا, اور اینٹ خود بخود جیسے کوئی چیز فٹ ہوتی ہے نا, وہ اس طرح اپنی جگہ پہ پڑ رہی تھی. یعنی ایسے نہیں تھا کہ اینٹ اٹھاؤ اسے رکھو الائنمنٹ کرو پھر اسے ٹھونکو اپنی جگہ پہ, نہیں یہ چیز نہیں تھی. بس وہ اینٹیں رکھتا جا رہا تھا اور جیسے کوئی غیبی طاقت اینٹوں کو جوڑتی چلی جا رہی تھی. میرے دل میں آیا اتنا نیک بندہ ہے, میں سارا مکان اسی سے بنواؤں گا. اب ایک ہفتہ انتظار کرنے کے بعد جب میں اگلے ہفتے لینے گیا تو پھر وہ وہاں نہیں تھا. میں نے ساتھیوں سے پوچھا کہ وہ کہاں؟ انہوں نے کہا جی اصل میں اس کو کچھ دنوں سے بخار ہے اور وہ فلاں مسجد کے اندر رہتا ہے, تو آپ وہاں اس کو دیکھ سکیں گے. اب اس نوجوان کی محبت میرے دل میں ایسی آ گئی تھی کہ میں مسجد گیا. کہتے ہیں میں نے جا کے دیکھا تو وہاں ایک چٹائی پہ وہ لیٹا ہوا تھا اور سر کے نیچے ایک پتھر رکھا ہوا تھا سرہانے کی جگہ. یہ شہزادہ تھا وقت کا. یہ اپنے اختیار سے دنیا کو لات مار کر علم کی طلب کے لیے نکلا تھا. چٹائی پہ لیٹا ہے, سر کے نیچے پتھر ہے سرہانے کی جگہ. میں قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ بخار سے جسم تپ رہا تھا. میں نے اس کا سر اٹھا کے اپنی گود میں رکھ لیا اور میں نے کہا کہ میں تمہارا علاج کرواتا ہوں اور تمہارے لیے کچھ بندوبست کرتا ہوں. جب میں نے یہ بات کہی تو وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ انکل اگر آپ کوئی میری فیور کرنا چاہتے ہیں نا تو میرا وقت تو اب آ گیا ہے. یہ 2 چیزیں میرے کفن دفن سے فارغ ہونے کے بعد یہ چیزیں آپ ہارون رشید کو جا کے دے دینا. वो कहते हैं कि उस वक्त तो मुझे जल्दी में बात समझ ना आई, क्योंकि उसने कलमा पढ़ा, फौत हो गया। जब उसको दफन कर चुका ना, फिर मुझे ख्याल आया। लोग कहा करते हैं कि हारून रशीद का एक बेटा बड़ा नेक जाहिद आबिद महल में फकीराना जिंदगी गुजारता है, कहीं ये वही तो नहीं था कि जो कह रहा है कि मेरी दो चीजें हारून रशीद को जाके देना। अब मेरी तबीयत में और तजस्सुस हुआ कि मैं जरा देखूं तो सही। मैं दोनों चीजें लेके शहर आया। हारून रशीद की सवारी जा रही थी और लोग देखने के लिए आए हुए थे, हुजूम था लोगों का। मैंने लोगों से थोड़ा रास्ता लेकर हारून रशीद को देखा तो मैंने उसको दूर से वो अंगूठी दिखाई। हारून रशीद समझ गया, उसने पुलिस वालों को कहा कि इस बंदे को मेरे पास ले आओ महल में, ये मुझसे कुछ बात करना चाहता है। मुझे महल पहुंचा दिया गया। पुलिस वाले ने कहा कि देखो, हमें बादशाह सलामत बड़े फिक्रमंद नजर आते हैं, तो आप जाओ तो तीन की जगह दो बातें करना और दो की जगह एक ही बात करना, उनको ज्यादा गमजदा ना करना। मैं जब अंदर गया तो हारून रशीद देखकर कहने लगा, ऐ दोस्त, मुझे लगता है तू मेरे लिए कोई गम की खबर लाया है। मैंने उसे पूरा वाकया सुनाया। कहने लगे, जब मैंने वाकया सुनाया तो हारून रशीद ने पहली बात तो यह की कि तुम मेरे बेटे शहजादे से घर कर बनवाते रहे मजदूरी। मैंने कहा, मुझे क्या पता था कि ये शहजादा है, आपका बेटा है। वो तो एक दिन मजदूरी करता था और उस मजदूरी में सात रोटियों के बराबर कीमत लेकर हर रोज एक रोटी खा के बकिए वक्त इल्म को हासिल करता था। इस पर हारून रशीद की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, बेटा तू समझदार निकला, तूने जिंदगी की हकीकत को पहचाना, तेरा बाप अपने बाल सफेद कर बैठा, जिंदगी की हकीकत को ना समझ सका। इन तलबा में ऐसे ऐसे उमरा के बेटे भी शामिल होते थे जो इख्तियारी फक्र के साथ इल्म की तलब करते थे, और ऐसे भी थे कि जिनको वाकई भूख प्यास के ऐसे मुजाहिदे बर्दाश्त करने पड़े जो हमारे कम अज कम तसव्वुर से बाहर हैं। चुनाचे इमाम अबू अली बल्खी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे एक मरतबा कई दिन का फाका बर्दाश्त करना पड़ा, मेरे पास खाने को नहीं था और मैं किसी को बताना भी नहीं चाहता था कि गैर से सवाल भी नहीं करना चाहता था। तो मैं क्या करता, अपनी किताब लेकर आता, एक जगह नान बाई की दुकान थी जो रोटियां बनाता था, मैं उसके करीब बैठ जाता और किताब पढ़ने लग जाता। रोटी के पकने की जो महक थी मेरे दिल को तसल्ली हो जाती थी, मैं अपना मुताला बरकरार रखता था। रोटी खाने को नहीं मिलती थी, रोटी की खुशबू से अपने दिल को तसल्ली दे लेते थे। तीन दोस्त थे, इमाम तिबरानी, अबू शेख और इब्नुल मुकरी रहमतुल्लाह अलैह। ये तीनों मस्जिद नबी में इल्म हासिल करते थे। अल्लाह की शान के तीनों के पास खर्चा खत्म हो गया तो तीन दिन तक तो तीनों ने फाका बर्दाश्त कर लिया। तीन दिन के बाद फाका बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया तो दो दोस्त तो चले गए अपने घरों को वापस। इमाम तिबरानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने कहा, नहीं, मैं अभी यहां से नहीं जाता, लेकिन भूख से इतना निढाल कि लेटा हूं, मुझसे उठ के बैठा नहीं जाता। भाई जब पांच दिन हो जाए भूखे, फिर तो इंसान के लिए खड़ा होना मुश्किल होता है ना। कहने लगे, अचानक मेरे दिल में ख्याल आया, तिबरानी तुम मस्जिद नबी के एक तालिब इल्म हो ना, तो यहां तो मेजबान अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो अपने मेजबान को जाके बताएं। कहने लगे, ये ख्याल आने के बाद मैं मवाजा शरीफ पे हाजिर हुआ, सलाम किया और सलाम करने के बाद मैंने इतना कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्जू, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत भूख लगी है। कहते हैं, फिर उसके बाद मैं मस्जिद से बाहर निकला किसी काम की गरज से। मैंने देखा एक अरबी आदमी وہ ہنڈیا لی ہوئی ہے، روٹیاں ہیں، اور میرا نام پکار رہا ہے. جب میں نے اپنا نام سنا تو میں نے پوچھا میرا نام آپ کیسے پکار رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا میں مسجد نبی کا پڑوسی ہوں، ایک دیوار ہے مسجد نبی کے ساتھ. میں دوپہر کو کیلولہ کرنے کے لیے سیٹا ہوا تھا، خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوا، فرمایا کہ تم مسجد کے پڑوسی ہو اور مسجد میں میرا ایک مہمان بھوکا ہے، اسے کھانا کھلاؤ. میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کہ میری بیوی نے ابھی چولہے سے ہنڈیا اتاری تھی، روٹیاں گرم تھیں. میں نے کہا کہ اپنے لیے اور کھانا بنا لو، میں یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو کھانا کھلانے کے لیے جا رہا ہوں، میں اس وقت سے دروازے پر آ کر تمہارا نام پکار رہا ہوں. یہ علم کی طلب کرنے والے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایسا مقام رکھتے ہیں. چنانچہ ایک آخری واقعہ سنا کر یہ عادل اپنی بات کو سمیٹتا ہے. ایک محدث گزرے ہیں، امام بقی الدین ابن مخلد رحمت اللہ علیہ، ان کا تذکرہ امام زاہبی رحمت اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء اس میں کیا ہے. یہ اسپین کے رہنے والے تھے اور ان کی عمر 20 سال تھی. اب ذرا غور کیجئے کہ 20 سال کا نوجوان، اس میں تو دنیا کی تمنائیں، خواہشات، شہوتیں اتنی ہوتی ہیں کہ علم کی طلب اس کے اندر بہت کم ہوتی ہے، اور یہ علم کی طلب کے اندر ایسے ڈوبے ہوئے تھے کہ ہر قربانی کے لیے تیار. کہتے ہیں میں نے ایک بڑی کشتی کے اوپر سواری کر لی اور مجھے بہت سارا وقت، حصہ جو ہے سفر کا، وہ سمندر کے ذریعے طے کرنا تھا. اللہ کی شان، ہماری کشتی وہ طوفان میں گر گئی، ہائی ٹائیڈ کے اندر گر گئی. اور جب ہائی ٹائیڈ کے اندر کشتی گر جائے تو ایسے لگتا ہے کہ ابھی الٹ جائے گی. ہم لوگوں کو بیماری ہو گئی، جو پیٹ میں تھا وہ سب ہم نے کہہ کر دی، طبیعت خراب، کچھ کھانے کو دل نہیں چاہتا، پھر ہمارے پاس پینے کو پانی بھی نہ رہا، تو ہم سمندر کا نمکین پانی پیتے تھے. پھر ایک وقت آیا کھانے کو بھی کچھ نہ رہا، ہمیں 1.5-2 مہینے وہاں طوفان نے گھیرے رکھا، ہم سفر نہیں کر سکے. اب کپڑے بھی میلے، نان نفقہ بھی ختم، اور سمندر کے اندر ہم اپنی موت کے انتظار میں. مگر اللہ کی شان کہ اللہ رب العزت نے حفاظت کرنی تھی، طوفان ختم ہوا اور ہمارا سفر شروع ہوا. اور ایک وقت آیا کہ ہماری کشتی کنارے لگی، میں نیچے اترا، اپنی گٹھڑی میں نے اپنے کندھے پر اٹھائی، سر پہ اٹھائی، اور میں نے سفر شروع کیا، اس لیے کہ مجھے 100 میل کا سفر پیدل کرنا تھا. جانا کہاں تھا؟ بغداد جانا تھا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے حدیث پڑھنے کے لیے، یہ ان کے دل کی تمنا تھی. کہتے ہیں کہ میں دن رات پیدل چلتا رہا، سفر کرتا رہا، حتیٰ کہ جب میں نے بغداد شہر کو دیکھا نا آنکھوں کے سامنے، تو میرے جسم نے جواب دے دیا، اتنی تھکن تھی. میں ایک درخت کے نیچے گٹھڑی کو رکھ کر لیٹ گیا اور بہت گہری نیند سو گیا. جب سو کے اٹھا تو میں نے کہا کہ چلو میں شہر جاتا ہوں، تو میں نے راستے میں ایک بندے کو آتے ہوئے دیکھا. میں نے اس بندے کو سلام کر کے پوچھا کہ سناؤ امام احمد بن حنبل کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا میں اتنا دور سے سفر کر کے ان سے علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. اس بندے نے ٹھنڈی سانس لی، اے نوجوان تمہاری یہ خواہش پوری نہیں ہو سکے گی. کیوں؟ اس نے کہا کہ حاکم وقت امام احمد بن حنبل سے کسی وجہ سے ناراض ہو گیا ہے، اس نے ان کو گھر میں نظر بند کر دیا ہے، نہ کوئی بندہ ان سے مل سکتا ہے نہ وہ کسی بندے سے مل سکتے ہیں، تم تو علم حاصل نہیں کر سکو گے. کہتے ہیں کہ یہ خبر بجلی بن کے گری میرے دل پر. مگر میں چلتا رہا، حتیٰ کہ شہر پہنچ کے ایک سرائے کے اندر میں نے کمرہ کرائے پر لے لیا اور میں وہاں رات کو لیٹ گیا. اگلے دن اٹھا تو میں نے سوچا اتنا بڑا شہر ہے، آخر کہیں تو حدیث کا درس ہوتا ہوگا. تو مجھے پتا چلا کہ عصر کی نماز کے بعد ایک محدث تھے جو استاد المحدثین تھے یحییٰ ابن معین رحمت اللہ علیہ، جو جرح اور تعدیل کے امام کہے جاتے ہیں، وہ حدیث کا درس دیتے تھے، میں اثر کے بعد وہاں پہنچ گیا. انہوں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھائی، پھر بتایا، پھر اس کے بعد کوسچن آنسر کی نشست شروع ہوئی، تو لوگوں نے ان سے روات کے بارے میں سوال پوچھنے شروع کر دیے، فلاں راوی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، فلاں راوی کے بارے میں. تو کہنے لگے کہ یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ وہ جواب دینے لگے، تو میں اٹھا اور میں نے اٹھ کر کہا کہ جی آپ ہشام بن عمار کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کا وہ چادر والے؟ میں نے کہا ہاں. کہنے لگے اگر ان کی چادر کے نیچے تکبر بھی آ جائے تو بھی ان کی سکاحت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی وہ اتنے سکا ہیں، پکے بندے. پھر میں نے دوسرا کوسچن پوچھنا شروع کیا، تو جو قریب والے تھے انہوں نے میرا کرتا پکڑ کے کھینچا، ان کا طالب علم تو اجنبی نظر آتا ہے، یہاں کی مجلس کا یہ دستور ہے کہ ہر بندہ ایک مجلس میں ایک کوسچن پوچھ سکتا ہے، سارے کوسچن ایک ہی پوچھے گا تو باقیوں کی باری کیسے آئے گی، بیٹھ جاؤ. کہنے لگے جب انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ، تو میں نے مسکین چہرہ تو تھا ہی صحیح، ان کی منت سماجت شروع کر دی، میں نوارد ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے اصل کوسچن تو اب پوچھنا تھا، میں یہ کوسچن پہلے پوچھتا. لوگوں نے میری فریاد کو دیکھا تو ان کو ترس آ گیا، وہ کہنے لگے اچھا ایک کوسچن اور پوچھ سکتے ہو. کہتے ہیں کہ میں نے یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ سے ایک کوسچن اور پوچھتا، اور وہ کوسچن کیا تھا؟ میں نے پوچھا کہ مجھے امام احمد بن حنبل کے بارے میں آپ بتائیے کہ آپ کیا کہتے ہیں. میرے سوال کو سن کر یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ نے سر کو جھکا لیا، مجمع پہ سناٹا چھا گیا، پن ڈراپ سائلنس. لوگ حیران تھے کہ اس بندے نے ایسا کوسچن پوچھ لیا، اس کو نہیں پتا کہ حاکم وقت کے عتاب میں ہے. وہ تھوڑی دیر خاموشی رہی، بالآخر یحییٰ بن معین رحمت اللہ نے سر اٹھایا، ٹھنڈی سانس لی اور کہا کہ امام احمد بن حنبل امام المسلمین ہے. جب انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ احمد بن حنبل امام المسلمین ہے، تو میں نے دل میں اور پکا ارادہ کر لیا کہ میں نے ان سے حدیث پڑھنی ہے. جب درس ختم ہوا تو میں نے قریب کے ایک آدمی کو کہا کہ مجھے امام احمد بن حنبل کا گھر دکھا دیجئے. اس نے کہا بھائی نہیں، پولیس کو پتا چل گیا تمہیں بھی سزا ملے گی، مجھے بھی ملے گی. پھر میں نے اس کو کہا کہ بھائی ایسے کرو کہ مجھے ساتھ لے چلو، اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے دروازے سے گزرتے ہوئے تم آنکھ کے اشارے سے بتا دینا کہ یہ گھر ہے، پھر میں جانوں میرا کام جانے. اس نے کہا چلو اتنا میں کر دیتا ہوں. تو اس نے مجھے امام احمد بن حنبل کے گھر کا دروازہ دکھا دیا، میں نے راستہ اچھی طرح یاد کر لیا اور میں لوٹ کے اپنے ہوٹل کے کمرے میں آ گیا. اب میں رات بھر سوچتا رہا کہ امام احمد بن حنبل سے میں علم حاصل کیسے کر سکتا ہوں، مجھے چین نہیں آتا تھا، میرا دل سکون میں نہیں تھا، میں کیسے ان سے علم حاصل نہ کروں، مجھے ہر قیمت پہ علم حاصل کرنا ہے. کہنے لگے جب صبح اٹھا تو میرے ذہن میں خیال آیا، میں نے کیا کیا، اپنے ایک گھٹنے کو کپڑے سے باندھ لیا، یعنی جیسے کوئی وونڈ ہوتا ہے تو میں نے اس کے اوپر کپڑا باندھ دیا، اور ایک لاٹھی پکڑ لی اور ایک کشکول بھی ہاتھ میں لے لیا، اور باہر نکل کے میں نے بھیک مانگنی شروع کر دی. اس زمانے میں جو سائل بھیک مانگتا تھا وہ چیزیں نہیں مانگتا تھا، صرف ہاتھ پھیلا کر اتنا کہتا تھا اجرکم علی اللہ، اور اجرکم علی اللہ کہنے پر لوگ سمجھ جاتے تھے کہ اس کو ضرورت ہے، کچھ دے دیتے تھے کچھ نہیں دیتے تھے. کہنے لگے کہ میں شہر کی گلیوں میں بھیک مانگتا رہا، کچھ لوگ مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھتے کہ چہرے سے تو یہ نوجوان نظر آتا ہے، کیوں بھیک مانگ رہا ہے، اور کچھ ترس کھا کے کچھ دے دیتے. میرے لیے بھی یہ ایک عجیب एम्बेरेसमेंट वाली कंडीशन थी कि मैं भीख मांग रहा था लोगों से और उनकी तरह तरह की नजरें मैं बर्दाश्त कर रहा था, मगर मैं ऐसे वक्त में इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह के दरवाजे पर गया कि जब लोगों की चलत फिरत जरा कम थी, जैसे दोपहर के बाद कैलूला का वक्त होता है, लोग सो जाते हैं, उस वक्त पहुंचकर मैंने बड़े दर्द से यही आवाज लगाई, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मेरी आवाज सुनकर इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने भी सोचा कोई बड़ा ही मोहताज है जो मेरे दरवाजे पे आया है। इमाम साहब ने दरवाजा खोला, उनके हाथ में एक सिक्का था जो वो मुझे देना चाहते थे। जब वो सिक्का मुझे देने लगे, उस वक्त मैंने कहा, हजरत मैं माल का फकीर नहीं, मैं इल्म का तलबगार हूं, मैं सुन्नतों को जमा करने वाला हूं, इतना लंबा सफर करके मैं यहां पहुंचा हूं, मुझे आपसे इल्म हासिल करना है। इमाम साहब ने कहा मैं पढ़ा नहीं सकता, तुम मेरे घर आ नहीं सकते। मैंने कहा हजरत मैं सारा दिन भीख मांगता रहूंगा कि लोग मुझे भिखारी समझें, मगर इस वक्त मैं आपके दरवाजे पर आकर सदा लगाऊंगा, आप यही सिक्का लेकर दरवाजा खोल देना, अगर कोई बंदा मौजूद हो तो सिक्का दे के चले जाना, और अगर बंदा मौजूद ना हो तो कुछ अहादीस मुझे सुना देना। इमाम साहब इस पे तैयार हो गए, कहते हैं पूरा साल मैं बगदाद में भीख मांगता था और फिर एक वक्त में उस्ताद के पास पहुंच के वो कभी चंद हदीसें सुना देते और मैं उनको सुनते ही याद कर लेता था। इस तरह मैंने एक साल इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह से इल्म हासिल किया। अल्लाह की शान के एक साल के बाद जो वक्त का हाकिम था वो फौत हो गया, जो नया हाकिम बना उसको इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह से अकीदत थी, उसने नजरबंदी भी खत्म कर दी और मस्जिद में दोबारा दर्स भी शुरू करवा दिया। जब पहला दिन इमाम साहब ने दर्स देना था तो जामे मस्जिद लोगों से खचा खच भरी हुई थी, मैं भी वहां पहुंचा मगर आगे जाने की जगह नहीं मिलती थी। बड़ी मेहनत कोशिश के बाद मैं जरा आगे गया, इमाम साहब ने दूर से मुझे देखा तो इमाम साहब ने फरमाया लोगों जरा रास्ता दे दो, इल्म का सही तलबगार तो ये नौजवान है। इल्म की तारीख में ऐसे भी हजरात गुजरे कि जो भीख मांगने के बहाने अपने उस्ताद से इल्म पाते थे। अजीज तलबा, आज हम कितनी सहूलतों से इल्म पाते हैं, मगर निस्बत तो उन्हीं के साथ है ना। आप खुशनसीब हैं, कहना चाहिए कि आप लहू लगा के शहीदों में शामिल होना चाहते हैं। आसानी सहूलत की जिंदगी है, मगर हशर क्यामत के दिन उनके साथ होगा। किन के साथ? जिन्होंने इल्म की तलब में ऐसी मुशक्कतें बर्दाश्त की होंगी। जरा गौर कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया में हर शख्स के सामने कुछ ना कुछ रख दिया है। किसी के सामने अल्लाह ने ईंट को रख दिया, वो ईंट को ईंट से जोड़ता है, हम उसको मेसन कहते हैं, दीवारें बनाते हैं, मकान बनाता है। किसी के सामने अल्लाह ने कपड़े को रख दिया, वो कपड़े को काटता है, फिर कपड़े को दोबारा जोड़ता है, हम कहते हैं जी कि ये दर्जी है, ये कपड़े की सिलाई करता है। किसी के सामने अल्लाह ने लकड़ी को रख दिया, वो रोजाना लकड़ी को काटता है, फिर लकड़ी को जोड़ता है, हम कहते हैं ये कारपेंटर है जी। किसी के सामने अल्लाह ने लोहे को रख दिया, लोहे के पुर्जे खोलता है, फिर उनको जोड़ता है, हम उसको मैकेनिक कहते हैं। तो मुख्तलिफ लोगों के सामने अल्लाह ने मुख्तलिफ चीजों को रखा, किसी के सामने पत्थर रखा, किसी के सामने कपड़ा रखा, किसी के सामने लकड़ी रखी और किसी के सामने अल्लाह ने लोहे को रखा। अजीज तलबा, आप कितने खुशनसीब हैं, अल्लाह ने आपके सामने अपने कुरान नबी अलैहिस्सलाम के फरमान को रख दिया। आप सुबह उठते हैं, सारा दिन आपके हाथ में हदीस की किताब होती है, कुरान होता है। ये तो अल्लाह की देन है ना कि अल्लाह ने आपको ये नेमत अता फरमा दी कि कुरान पढ़कर हदीस पढ़कर आप अपना वक्त गुजार रहे होते हैं। आपको क्या पता किन के साथ क्यामत के दिन अल्लाह ताला उठाएंगे। जब पूछा जाएगा इल्म के तलबगार कहां, تو کہیں سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی کھڑے ہوں گے، ہم اصحاب صفہ ہیں، اور کہیں سے امام احمد بن حنبل، امام شافعی، کہیں سے امام بقیع الدین ابن مخلد رحمت اللہ علیہ بھی کھڑے ہوں گے، اور پھر وہاں آپ کو بھی اللہ کھڑا ہونے کی توفیق دیں گے، اللہ ہم بھی بلیک برن کے فلاں دار العلوم میں علم کی طلب کے لیے گئے تھے. کیا نسبت ہے جو اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے، آپ کہہ سکیں گے اللہ ایسے وقت میں جبکہ دار العلوم میں آنا ہر نوجوان کے لیے مشکل تھا، اللہ ہمیں آپ نے وہاں پہنچا دیا، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے. یہ نسبت ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، اس نسبت کی حفاظت کیجئے اور اللہ سے دعا مانگیے کہ اللہ تعالی فقط نسبت کو قبول کر کے ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما دے. اگر اللہ نے ہماری اصلیت کو دیکھنے کا ارادہ کر لیا تو میرے دوستو ہم اپنا چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں. عمل کے اپنے احساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے. امام محمد رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن علماء کو کھڑا کر کے کہیں گے، یا معاشر العلماء، اے علماء، لم ادا علمی فیکم لأعذبکم، میں نے تمہارے سینوں کو علم کے لیے جو چنا تھا اس لیے نہیں کہ میں آج تمہیں عذاب دوں، تمہارا حساب لیتے مجھے شرم آتی ہے، جاؤ بخشے بخشائے جنت میں چلے جاؤ. اللہ رب العزت قیامت کے دن ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ فرمائیں، اور اللہ تعالی ہمیں اس علم کی تکمیل ذوق شوق کے ساتھ کرنے کی، اساتذہ سے علم حاصل کرنے کی، ادب سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربی العلی الوهاب، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. اے رب کریم، جتنے طلباء ہیں سب کے سینوں کو علم کے نور سے منور فرما، جو پڑھانے والے اساتذہ ہیں ان کی بھی محنتوں کو قبول فرما، جو ادارے کا اہتمام انتظام انسرام سنبھالتے ہیں اللہ ان کو بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما. اے اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، اللہ اس کے فیض کو دنیا کے کونے کونے کے اندر پہنچا، جو معاونین ہیں اللہ ان کو اپنے مقربین میں شامل فرما. اے کریم آقا، اپنے مقبول بندوں کی جماعت یہاں سے کھڑی فرما اور اس ادارے کو اپنے مقبول اداروں میں شامل فرما. پروردگار عالم، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما. میرے مولا، ہم کمزور ہیں، خطاکار ہیں، گناہگار ہیں، ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، نرمی کا معاملہ فرما. رب کریم، جو رحمت کی نظر آپ نے فضیل بن عیاض پر ڈالی اور اس کے ڈاکوؤں کی سرداری سے نکال کے ولیوں کا سردار بنا دیا، اللہ وہ رحمت کی نظر ہم پر بھی ڈال دیجئے. اللہ، جو رحمت کی نظر آپ نے بشر حافی پہ ڈالی، دنیا کے شراب خانے سے نکال کے اس کو اپنی محبت کی شراب پلا دی، اللہ وہ رحمت کی نظر ہم پر بھی ڈال دیجئے. اللہ، وہ محبت کی نظر جو آپ نے جنید بغدادی پر ڈالی، دنیا کی پہلوانی سے نکال کے ان کو اولیاء کی دنیا کا پہلوان بنا دیا، اللہ ایک ایسی نظر ہم پر بھی ڈال دیجئے. تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے. اے کریم، ایک محبت کی نظر ڈال دیجئے، اللہ ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے. کریم آقا، ساری عمر ہم یہ کہتے رہے، ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ہیں. میرے مولا، ایک مرتبہ تو آپ بھی کہہ دیجئے کہ تم میرے ہو. اللہ، یہ طلباء ہیں، جو اس ظلمت کے دور میں مدرسے میں آئے ہیں قرآن اور حدیث پڑھنے کے لیے, اللہ یہ اپنی خواہشات کو قربان کر کے یہاں آئے ہوئے ہیں, میرے مولا ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے, ان کے سینوں کو علم کے نور سے بھر دیجئے, اللہ ان کو نیکی کے اوپر جما دیجئے, پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اللہ نیکی کے رستے پر چلا دیجئے, اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. حال ہمارا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والا, غلہ پورا مانگتے تھے قیمت پوری نہیں تھی, ہم بھی اجر پورا مانگتے ہیں محنت پوری نہیں ہے, مگر اللہ یوسف علیہ السلام نے تو بھائیوں کو معاف کر دیا تھا, کہہ دیا تھا لا تصریب علیکم اليوم, جاؤ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں. اللہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم تھے, انہوں نے فتح مکہ کے دن قریش مکہ کو یہی الفاظ کہہ دیے تھے, لا تصریب علیکم اليوم, اللہ آپ سب کریموں سے بڑے کریم ہیں, آپ کو اپنی شان کریمی پہ بڑا ناز ہے, اور آپ نے قرآن مجید میں اس کے جا وجہ تذکرے کیے ہیں. اے کریم ہم پر بھی اپنے کرم کا اظہار فرما دیجئے, آج آپ یہی الفاظ فرما دیجئے, لا تصریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء, میرے مولا گناہ معاف ہو جائیں گے, خطائیں بخشی جائیں گی, سیاہ دل روشن ہو جائیں گے, پتھر دل نرم ہو جائیں گے. اے اللہ ہمیں اپنی خشیت عطا فرما دیجئے, خوف عطا فرما دیجئے جو ہمیں گناہوں سے بچا لے, ہمیں اپنا شوق عطا فرما دیجئے جو ہمیں نیکی کرنے پر جما دے. اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما, ان طلباء کے گھروں کے جو معاملات ہیں اللہ ان مسائل کو بھی حل فرما, مشکلات کو بھی آسان فرما, ماں باپ کی نیک مرادوں کو پورا فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.